لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بلنگی محمد. عزیزان گرامی, ہر انسان فطری طور پر اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سکون کی زندگی ہو, اس کی زندگی چین کی زندگی ہو, اس کی زندگی میں کسی قسم کا ٹینشن, اضطراب اور بے چینی نہ پائی جائے. صبح سے شام تک اس کی ساری بھاگ دوڑ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے. بظاہر وہ جاب کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, دولت حاصل کرنے کے لیے, مال و زر حاصل کرنے کے لیے, سلام اللہ, لیکن مال و زر مقصود اصلی نہیں ہے. مقصود اصلی سکون کا حصول ہے, چین کا حصول ہے. تصور یہ کرتا ہے کہ اگر دولت مل گئی, اگر مال مل گیا تو پھر زندگی چین کی ہوگی, سکون سے زندگی بسر ہوگی. یہ اور بات ہے کہ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. خداوند عالم نے انسان کی اس فطری خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یگانہ نسخہ اسے دیا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر سکون چاہیے, اگر اطمینان چاہیے, اگر ٹینشن فری زندگی چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے ایمان کے سائے میں عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جو کوئی بھی ایمان کے سائے میں عمل صالح بجا لائے گا, ہم اس کی زندگی کو طیب زندگی, ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس سے کہیں بہتر انہیں ہم جزا عطا کریں. عزیزان گرامی, گزشتہ پانچ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ عمل صالح ایک ایسی اکسیر ہے, ایک ایسا کیمیا ہے کہ یہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو خود کی زندگی بھی ٹینشن فری زندگی, آنے والی نسلیں بھی اس سے بہرہ مند ہوتی ہیں, اور جس شہر میں جس آبادی میں رہتا ہے وہاں کے رہنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا ہے یہ عمل صالح؟ عمل صالح کوئی مخصوص کام نہیں ہے جنہیں ہم عبادت کہتے ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو اسلام کی نگاہ میں عبادت ہے, اور ایک عبادت وہ ہے جنہیں ہم عبادت کہتے ہیں. ہم جب عبادت کا نام لیتے ہیں تو چند مخصوص اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, تلاوت قرآن ہے, دعائیں ہیں. انہی میں آ کر کے فلاں صاحب بڑے عبادت گزار ہیں, یعنی بہت نمازیں پڑھتے ہیں, بڑی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بہت دعائیں پڑھتے ہیں. کبھی کسی خدمت گزار خلق کے بارے میں نہیں کہا گیا کوئی بڑے عبادت گزار ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو تصور ہے عبادت کا, جبکہ عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جو رضاء خدا کے لیے انجام دیا جائے, ہر وہ عمل جو قربتاً الی اللہ انجام پا جائے وہ عبادت ہے. ایک ڈاکٹر اپنے مطب میں اگر قربتاً الی اللہ بیٹھتا ہے یہ اس کا کام عبادت ہے. ایک انجینئر اگر قربتاً الی اللہ اپنا کام انجام دیتا ہے اس کا یہ کام عبادت ہے. اور اگر کوئی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. اسی طریقے سے عمل صالح کسی مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے, ہر وہ عمل جس میں تین خصوصیت پائی جائے. پہلی خصوصیت جو خوشنودی خدا کے لیے انجام پائے عمل, رضائے خدا کے لیے جو کام انجام پائے, خدا کو خوش کرنے کے لیے جو عمل انجام پائے وہ عمل صالح. البتہ خدا کی خوشنودی کی کیا علامتیں ہیں وہ عرض کر چکا ہوں, دہرانا مقصود نہیں ہے. کیسے پہچانے کہ خدا ہم سے راضی ہے وہ معراج کی حدیث بیان کر چکا. دوسری شرط جو عمل صالح کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عمل خدا کی خوشنودی کے لیے بھی انجام پائے, اور عمل ایسا عمل ہے جو لائق ثواب ہو. ممکن ہے کہ انسان کوئی کام خدا کی خوشنودی کے لیے تو انجام دے رہا ہے لیکن وہ کام لائق ثواب اور اجر نہیں ہے. دیکھیے انسان اپنے اعمال کے سلسلے میں مختلف قسم کے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایکٹیویٹیز میں خدا کو نگاہ میں رکھتے ہی نہیں ہیں, ان کی ساری کوشش کا مقصد قبلہ اعمال روٹی کپڑا اور مکان, سب کچھ دنیا کے رفاہ کے لیے ہے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے. عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ تھوڑے پیسے مل جائیں, تاکہ تھوڑا سا کھانا اچھا کھا سکیں, تاکہ مکان اچھا بن سکے, تاکہ کپڑا بہتر پہن سکیں, تاکہ گاڑی اچھی خرید سکیں. پوری زندگی کا مرکز اور محور مادیات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. ان کی نگاہ میں خدا ہے ہی نہیں. زندگی کا ایک مقصد زیادہ سے زیادہ مادی طور کے اوپر اپنے کو خوشحال بنا لینا. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے نہیں. ان کی زندگی میں صرف مادہ نہیں ہے, خدا بھی ہے. بہت سارے کام وہ کرتے ہیں خدا کے لیے, مقصد کے لحاظ سے وہ مسلمان ہیں. مقصد کے لیے مسلم, جو کام وہ کر رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, رضاء الہی کے لیے کر رہے ہیں. ایک شخص ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, اپنے لیے گاڑی خریدنا چاہتا ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں عمل انجام دے رہے ہیں, ایکٹیو ہیں. کاہے کے لیے؟ مسجد بنانا چاہتے ہیں, امام باڑہ بنانا چاہتے ہیں, اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں, کوئی خیراتی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد اپنا کچھ نہیں ہے, واقعین فی سبیل اللہ رضا خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. مقصد ان کا خدا کو خوش کرنا ہے. البتہ ہر مقصد کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کوئی بھی کام انجام دینا چاہیں اس کام کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میں یہاں آیا تبلیغ دین کے لیے آیا, خدا کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں خدا کو خوش کرنے کے لیے. انشاءاللہ مقصد پاک, مقصد خدا کو راضی کرنا ہے، رضائے خدا، لیکن یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہے نا، کچھ حدیثیں چاہیے، کچھ قرآن کی آیات چاہیے، کچھ واقعات چاہیے، کچھ طرز ادا چاہیے، یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ وسائل ہیں نا، بغیر وسیلے کے کوئی کام انجام نہیں پاتا. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد تو پاک ہوتا ہے، مقصد خدا ہے، مقصد رسول ہے، مقصد اہل بیت ہے، لیکن وسیلہ جو استعمال کرتے ہیں، وسیلہ کبھی حلال ہوتا ہے اور وسیلہ کبھی حرام ہوتا ہے. یہ پاک مقصد، یہ اچھا مقصد کبھی حلال طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی اس مقصد کو حرام طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. فرض کیجئے اگر میں اپنے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں، دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی چاپلوسی کروں، جا کے جھوٹ بولوں، دھوکہ دوں، تو ہر شخص اسے برا سمجھتا ہے. کتنا پست آدمی ہے کہ چاپلوسی کر رہا ہے چار پیسوں کے لیے، کتنا ذلیل آدمی ہے کہ چار پیسوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کتنا بدبخت ہے یہ انسان کی ایک اچھی گاڑی خریدنے کے لیے ان کے سر پہ ٹوپی، ان کے سر پہ ٹوپی، سب برا کہیں گے نا. یہ تو ہو گیا ذاتی فائدے کے لیے. نہیں، ہمارا مقصد ذاتی فائدہ نہیں ہے، ہمیں مسجد بنانا ہے، پاک مقصد ہے، نیک مقصد ہے. ظاہر سے بات ہے مسجد کے لیے پیسہ چاہیے، ان صاحب کے دروازے پہ جا رہے ہیں، ان صاحب کے دروازے پہ جا رہے ہیں، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، زمین آسمان کا خلابہ ایک کیے جا رہے ہیں، کبھی کبھی جھوٹے خواب بھی گڑھ لیتے ہیں. ارے صاحب کیا کہنا، آپ نواب صاحب، سیٹھ صاحب، فنا صاحب، آج رات میں خواب دیکھا کہ آپ تو جنت میں ٹہل رہے تھے. اگر ذاتی مقاصد کے لیے ہم یہ کام کریں تو ہر آدمی اسے برا سمجھتا ہے، لیکن اگر یہ اچھے مقصد کے لیے، پاک مقصد ہے، مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، یتیموں کے لیے یتیم خانہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر چاہیے اس کے لیے پیسہ چاہیے ہمیں. آیا پیسہ ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے یا نہیں؟ اگر مقصد پاک ہے تو وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے. اگر کبھی کبھی یہ پاک مقصد خود جو ہے بت بن جاتا ہے، ادارے بت بن جاتے ہیں، مدرسے بت بن جاتے ہیں، مسجدیں خود بت بن جاتی ہیں. بنانا مسجدیں حلال طریقے سے بنے یا حرام طریقے سے، مسجد بنا رہے ہیں، گھر نہیں بنا رہے ہیں، مقصد پاک ہے، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کے لیے. کربلا میں جو لوگ آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں، کربلا میں سارے افراد ایک طرح کے نہیں تھے. اگر آپ تاریخ کربلا کو دیکھیں گے اور کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں فوج تھی، اگر ان کا تجزیہ کریں گے، ان میں آپ کو کئی قسم کے لوگ نظر آئیں گے. کچھ وہ تھے جنہیں یہ جو ہے مسلمان کہنا تو دور کی بات، انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، وحشی درندے تھے، جیسے شمر، جیسے ہرملا. کہ خود امام حسین نے شمر کے بارے میں کہا تھا، انما انتا بہیما، تو تو جانور ہے، جانور انسان نہیں ہے. لیکن کچھ اسی فوج میں وہ افراد تھے، فرزدق کے بقول، قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل میں امام حسین کے لیے جگہ تھی. یزید کو جو ہے برا سمجھتے تھے، امام حسین کو اچھا سمجھتے تھے. اب میں لفظ جو ہے محبت تو نہیں استعمال کروں گا ان کے لیے، کیونکہ محبت کا معنی کل عرض کر چکا ہوں، محبت تو نہیں کہوں گا. نرم گوشا تھا امام حسین کے لیے، امام حسین کو اچھا سمجھتے تھے. اچھا سمجھنا اور محبت کرنا دونوں میں فرق ہے. کبھی کبھی اشتباہ یہی ہو جاتا ہے، ہم ہر ایک کو محب اہل بیت کہہ دیتے ہیں. کسی نے چار شیر اہل بیت کی تعریف میں کہہ دیا، ہم نے دے دیا سرٹیفکیٹ محب اہل بیت. اہل بیت کو پسند کرنا اور ہے، اہل بیت سے محبت کرنا اور ہے. جہاں محبت ہوگی وہاں فقط قصیدہ خانی نہیں ہے، قصیدہ خانی کے ساتھ اطاعت بھی پائی جائے گی، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اطاعت محبت الگ سی چیز ہے، پسند آنا. تاج محل ہمیں اچھا لگتا ہے، تاج محل کی شیعہ تھوڑی ہے، شیعہ ہونا اور چیز ہے، اور اچھا لگنا، قصیدہ پڑھ دینا. تاج محل کی تعریف تو کرتے ہیں، تاج محل کے شیعہ نہیں ہیں. گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے لان میں لگا ہو یا دشمن کے باغ میں، جہاں کہیں بھی ہو گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، گلاب کے پھول کے شیعہ نہیں ہیں. شیعہ تعریف تو کرتا ہی ہے، تعریف کے ساتھ ساتھ اتباع کرتا ہے. الشیعہ من شاء یا علی، شیعہ وہ ہے جو علی کے نقش قدم پہ چلے. امام اور ماموم کا ایک رشتہ ہوتا ہے، امام اور ماموم کا ایک رشتہ ہوتا ہے. تعریف کر دینا اور ہے، امام ماننا اور ہے، فضائل پڑھ دینا اور ہے، قصائد پڑھ دینا اور ہے، نعرے لگا دینا اور ہے، امام ماننا اور ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات کہتا ہی نہیں، جو بات بھی کہتا ہوں یا قرآن کی آیت بیان کرتا ہوں یا معصومین کا ارشاد، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ خطابت ہے نہ کمال ہے، کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے انہی کا بیان کر دیتا ہوں. مولا کائنات نے جب اپنے گورنر عثمان بن حنیف کو خط لکھا، عثمان بن حنیف گورنر بنا کے جب بھیجا ہے مولا نے انہیں، تو شہر کے دارالخلافہ کے بڑے بڑے تاجروں نے ان کو پارٹی دی. ہوتا ہے ہمیشہ جب کوئی نیا وزیر نیا منسٹر آتا ہے تو پارٹیاں، تو اور معلوم ہے پارٹی کون لوگ دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے، کیوں بھی معلوم ہے کیوں دیتے ہیں، پارٹی دی گئی انہیں. ظاہر سے بات ہے وہاں کے اوپر غریبوں کا کوئی گزر بسر نہیں ہوتا ہے. اسلام دعوتوں میں جانے سے منع نہیں کرتا، دعوت جائیے ضرور جائیے، بلکہ مومن کی دعوت کو قبول کرنا یہ جو ہے مستحب ہے، اور اتنا بڑا مستحب ہے کہ اگر دعوت مومن کو قبول کرنے کے لیے یہ جو ہے مستحب بھی روزہ بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، کیونکہ مومن کا بہت بڑا درجہ ہے نا، بہت بڑا مقام ہے مومن کا. ہم مومن کی عظمتوں سے یعنی اپنی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، اگر ہم مومن ہیں ہمارے مومن کی اہمیت نہیں ہے، مومن کا بڑا مقام ہے خدا کی نگاہ میں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہاں عالم یہ ہے کہ سارا مجمع کعبے کی طرف ٹوٹا پڑ رہا ہے، حج بھی ہوتا ہے، حاجی کا سب سے بڑا فخر کیا ہوتا ہے، جب آ کر کے بیان کرتا ہے داستان، اپنے مفاخر بیان کرتا ہے، اتنی مرتبہ کعبے تک میرا ہاتھ پہنچا، اتنی دفعہ میں نے کعبے کو جو ہے بوسا دیا ہے نا، کل بھی فخر تھا آج بھی فخر ہے اور ہے بھی فخر کی چیز. امام کھڑے دیکھ رہے ہیں مجمع ٹوٹ رہا ہے کعبے کی طرف، امام نے ایک دفعہ کعبے کو خطاب کر کے کہا مرحبا بالبیت، مرحبا بالبیت، کیا کہنا ہے تیرا خانہ خدا، ما اعظمک و اعظم حرمتک، کیا تیرا مقام ہے، کیا تیرا احترام ہے، کیا تیری عزت ہے، لیکن اے اللہ کے گھر مغرور نہ ہونا، کچھ ایسے ہیں جن کا مقام کچھ سے بھی بڑھ کر کے ہے. امام فرماتے ہیں حرمت المومن اعظم منک، اے اللہ کے گھر مومن کا احترام کچھ سے بھی بڑھ کر کے ہے، تجھے اللہ نے ایک احترام دیا ہے، مومن کا تین تین احترام ہے، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی عزت و آبرو بھی محترم ہے. ہمیں یہ پسند بالکل نہیں ہے کہ کعبے کی کوئی جو ہے گستاخی کر دے، بے ادبی، اگر کعبے کی طرح پیر کر کے بیٹھ جاتا ہے، پیر سمیٹو، پیر سمیٹو، پیر سمیٹو، اگر کوئی کعبے کو خدا نہ خواستہ کیچڑ لگانا چاہے، جان لینے اور جان دینے پہ تیار ہوتے یا نہیں؟ کعبے کو کیچڑ لگائے تو جان دینے، جان لینے کو تیار حق بھی ہے، بڑا عظیم ہے کعبہ. لیکن اگر کوئی مومن کی زندگی میں کیچڑ لگاتا ہے, اگر کوئی مومن کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, غیبت کر رہا ہے, تہمت لگا رہا ہے, بڑے آرام سے سن لیتے ہیں, نہ صرف سن لیتے ہیں اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں, تہمت لگاؤ, الزام لگاؤ, سب کچھ کرو, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط الزام لگا رہا ہے, مگر ہمت نہیں ہے کہنے کی, جرات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے مومن کے مقام کو نہیں پہچانا ہے. بہت بڑا مومن کا مقام ہے, بہت عظیم حیثیت ہے مومن کی. اگر مومن اگر دعوت دیتا ہے تو مومن کی دعوت کو قبول کر لیجئے, چاہے آپ روزے ہی سے کیوں نہ ہوں. روزہ بھی کیا کریں, کھائیے, اللہ کھانے کا بھی ثواب دے گا اور روزے کا بھی ثواب دے گا. یہ دعوت ہے, مومن کا احترام ہے, بہرحال جانا چاہیے دعوتوں میں, دعوت دی گئی ہے. ایک بات یاد رکھیے, دعوت میں جانا تو ہے مگر اس دعوت میں نہیں جو تفریق کی بنیاد پر دی جائے, جہاں پر غریب اور امیر میں فرق کیا جائے, عمرا کو بلایا جائے, غربا کو محروم رکھا جائے. ایسے ہی دعوت عثمان ابن حنیف کو دی گئی. عثمان بن حنیف کو دعوت دی گئی وہاں پر جہاں پر مالداروں کو جو ہے دعوت دی گئی تھی, بلایا گیا تھا, اور غربا محروم رکھے گئے تھے. پیٹ بھروں کو جو ہے دعوت دی گئی تھی اور بھوکوں کو دور رکھا گیا تھا. مولا کو خبر ہو گئی, علی کی حکومت ہے نا, علی کی حکومت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ ہے علی کی. فوراً اپنے گورنر کو خط لکھا, ما ظننتو انکا تجیب دعوت قوم. عثمان بن حنیف تم علی کے گورنر ہو, تم علی کے شیعہ ہو, ہمیں تم سے ہی امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرو گے. کہ اغنیاؤہم مدعو وفقراؤہم مدفوع, جہاں پر دولت مندوں کو دعوت دی گئی ہے اور غریبوں کو دعوت سے دور رکھا گیا ہے, ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. علی کا کی حکومت ہے نا. مولا کے زمانے میں ایک صاحب کے ہاں شادی تھی, ان کے بیٹے کی شادی تھی, آئے مولا کے پاس کہ قبلہ مولا آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, آپ تشریف لائیے. ہاں آئیں گے, کون کون آ رہا ہے پوچھ لیا, ہم لوگ پوچھتے ہیں نا اکثر, اور ظاہر سے بعد وہی جواب جو ہم لوگ دیتے ہیں وہی جواب انہوں نے بھی دیا. عام طور سے ہم لوگ جواب کیا دیتے ہیں, فلاں کمشنر صاحب, فلاں منسٹر صاحب, فلاں سیٹ صاحب, فلاں نواب صاحب, فلاں جاگیردار صاحب, کبھی غریبوں کا نام تو جو نہیں آ رہے ہیں ان کا نام بھی لے لیتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان دعوت کی کب بڑھے گی, جب اغنیا آئیں, بڑے لوگ آئیں گے. فقرا آ جائیں تو پھر وہ تو دعوت کسی کام ہی کی نہیں نہ ہے. اس نے بھی البتہ اس نے واقعیت بیان کی, جتنے بڑے نام تھے سب لے لیے. مولا نے پوچھا اور یہ غریب غربا فقرا, کہنے لگے ان کی دعوت کل ہے, آج پیسے والوں کی, کل غریبوں کی. تو مولا نے کہا پھر میں کل آ جاؤں گا. اب تو یہ پھنس گیا, کل کچھ تھا ہی نہیں, تو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ مولا ان کی دعوت کل. تو مولا نے کہا میں کل آؤں گا. اب مجبور ہوا حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ مولا کل تو کچھ بھی نہیں ہے, آج ہی دعوت ہے. کہا تم نے غریبوں کی دعوت کیوں نہیں کی؟ کہا مولا وجہ یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہائی سوسائٹیز میں ہے, ہم تو ان لوگوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں, ان کے ساتھ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے, تعلقات روابط نہیں, کس کو دعوت دیں گے, ہم تو جانتے ہی نہیں. مولا نے کہا تم انہیں دعوت دو, ہم تو جانتے ہیں انہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تم انہیں دعوت دو, ہم انہیں لے کر کے آئیں گے. یہ اسلامی کلچر ہے, یہ ہے اسلام, یہ ہے علی کی تعلیمات, یہی سکھانے کے لیے مولا آئے ہیں, یہی بتانے کے لیے علی آئے ہیں. اب بولا مولا کا گورنر وہی کام کر رہا ہے. عثمان بن حنیف ہمیں تم سے ہی امید نہیں تھی, کہ تجیب و دعوت قومن, تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرو گے کہ اغنیا اہم مدعو و فقرا اہم مشفوع. اے مالک میں تمہارا امام ہوں نا, تو مجھے امام مانتے ہو, پتا ہے کہ ماموم کسے کہتے اور امام کسے کہتے ہیں. امام اور ماموم کا رشتہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا ہمارے امام بارہ ہیں, پہلے امام حضرت علی اور آخری امام حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جب یہ کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں جس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے, کما کا سنو عثمان بن حنیف الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَعْمُومٍ إِمَامٌ يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَغِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ. امام اور معموم کا رشتہ کیا ہے؟ قصیدہ پڑھنا, نعرے لگا دینا, یہ رشتہ ہے؟ نہیں, قصیدہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. نعرے کوئی بھی لگا سکتا ہے, اس کے لیے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے امام ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھ بھی رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. کون کون لوگ نعرے لگا دیتے ہیں؟ ہندو بھی لگاتے ہیں, سنی بھی لگاتے ہیں. نہیں لگتا سنیوں بنا رہا, وہ طاہر القادری کی تقریر سن لیجئے,
سبحان اللہ
کیا نعرے لگ رہے ہیں وہاں کے پر, ہزاروں کا مجمع نعرے لگ رہے ہیں, نعرے حیدری علی. تو نعرہ لگانے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, کہ شیعہ ہونا ضروری ہو. ماموم اور امام کا رشتہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الا, امام کا قول غور سے سنیے گا, الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَعْمُومٍ إِمَامٌ يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَغِيثُ بِنُورِ عِلْمِهِ. ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے. امام اور ماموم کا رشتہ یہ کہ ماموم امام کے نقش قدم پہ چلتا ہے, جدھر وہ جاتا ہے اسی طرف یہ ماموم جاتا ہے. اگر امام مسجد میں ہے تو ماموم مسجد میں ہے, یہ ناممکن ہے. امام مسجد میں ہے اور ماموم سے نما حال میں بیٹھا ہوا ہے. امام مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے اور ماموم جو ہے وہ ظالموں کی کاسہ لیسی کر رہا ہے. یقتدی بہ ویستغی بنور علم, اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے ماموم. یہ رشتہ ہے ماموم اور امام کا. آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. جب ولی عہد بن کر کے خراسان تشریف لے گئے ہیں, خراسان جب پہنچے ہیں تو خراسان میں کچھ افراد وہ تھے جو اپنے کو شیعہ علی کہتے تھے. پہلے یہ لوگ دبے کچلے ہوئے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی اپنے کو شیعہ کہنے کی. لیکن جب امام کی خبر پھیل گئی کہ امام رضا آٹھویں امام ہمارے ولی عہد بن کے آ رہے, حکومت میں آ گئے نا, ظاہر سی بات ہے جب پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو پارٹی ورکر بھی شیئر ہو جاتے ہیں, پارٹی ورکر شیئر ہو جاتے ہیں نا. اور اکثر اوقات ادھر ادھر کے جھوٹے سچے وعدے بھی دینے لگتے ہیں. اے تمہارا کام چٹکی بجاتے ہو جائے گا, اب تو اپنی حکومت آ رہی ہے نا, اب تو اپنی حکومت آ رہی ہے, اب یہ شیر ہو گئے ہیں ہر طرف, ہم شیعہ علی ہیں, ہم شیعہ علی ہیں, اپنا تعارف کرا رہے ہیں. امام آ گئے خراسان, آ گئے تو گئے امام کے جو ہے بیت الشرف میں, گئے کہلایا کہ ہم شیعہ علی ہیں, ملنا چاہتے ہیں. امام نے ملنے سے انکار کر دیا. سوچا کہ ابھی امام تھکے ہوئے آئے ہیں, جب خستگی دور ہو جائے گی, تھکن دور ہو جائے گی, تب ملاقات کریں گے. کچھ دنوں کے بعد پھر گئے, امام نے پھر ملنے سے انکار کر دیا. سوچا ابھی نئی نئی حکومت ہے, یہ اسٹیبلش ہو جائے پھر اس کے بعد جا کے ملیں گے. کچھ دنوں کے بعد پھر گئے, امام نے پھر ملنے سے انکار کر دیا. یہ بار بار جاتے رہے اور امام ملنے سے انکار کرتے رہے. یہ خبر آہستہ آہستہ شہر میں پھیل گئی. جن امام کا یہ اتنا تذکرہ کر رہے تھے وہ تو ان سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ملاقات کا وقت بھی نہیں دے رہے. اب ہر طرف سے ان پر انگلیاں اٹھنے لگیں, لوگ تانے دینے لگے, تم تو بڑا دعویٰ کرتے تھے, تم ان کے شیعہ ہو, وہ تو تم سے جو ہے آ ملنے کو بھی تیار نہیں ہیں. حالات یہ ہو گئے کہ اب شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے, شہر میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے, شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کہ اچھا چھوڑ لیں, شہر سے جانے سے پہلے امام کو اطلاع تو کر دیں, بتا تو دیں کہ ہم جا رہے ہیں. بیت الشرف گئے, امام کو خبر دی. امام نے اب کے اندرون خانہ بلا لیا کہ آ جاؤ. گھر میں آئے, انہوں نے سلام کیا, امام نے منہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا, امام کے قدموں پہ گر گئے, رونے لگے, مولا آخر ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ اتنی بے رخی. آپ کی بےرخی کی وجہ سے اب ہم شہر میں رہنے کے لائق نہیں ہیں, کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. آخر ہم شیعہ علی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ امام کا لہجہ بدلا, کہنے لگے وائے حکم, وائے ہو تم پر, خبردار یہ لفظ اپنی زبان پہ مت لانا. شیعتہ انما شیعتہ الحسن والحسین وسلمان وابی ذر وعمار وبغداد ومحمد ابن ابی بکر الذين لم يرغبوا شيئا من فنون زواجره ولم يخالفوا شيئا من اوامره. خبردار اپنے کو شیعہ مت کہنا. علی کے شیعہ حسن تھے, علی کے شیعہ حسین تھے, علی کے شیعہ سلمان تھے, علی کے شیعہ ابو ذر تھے, علی کے شیعہ مالک اشتر تھے, علی کے شیعہ عمار یاسر تھے, علی کے شیعہ مقداد تھے, علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر تھے. کیا خصوصیت ہے ان لوگوں میں کہ یہ شیعہ تھے اور ہم نہیں ہیں؟ کیا نام کی بنا پر ہے, خاندان کی بنا پر ہے؟ امام نے صفات بیان کیے, الذین لم یرکبوا شیئا من فنون زواجره. علی نے جس چیز سے انہیں منع کر دیا کبھی یہ اس کے قریب نہیں گئے. جس چیز کا علی نے حکم دے دیا کبھی اس حکم کی نافرمانی نہیں کی. ایک تم ہو زبان سے کہتے ہو ہم شیعہ علی ہیں, علی کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو تم بیٹھ جاتے ہو, کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو تم کھڑے ہو جاتے ہو. جس چیز سے کہتے ہیں دور رہو تم اس سے قریب ہو جاتے ہو, جس چیز سے کہتے ہیں قریب ہو جاؤ تم اس سے دور ہو جاتے ہو. علی تمہیں مسجد میں بلاتے ہیں تم سینما ہال میں چلے جاتے ہو, علی تمہیں غیبت سے روکتے ہیں, علی تمہیں تہمت لگانے سے روکتے ہیں, علی تمہیں مال حرام کھانے سے کہتے ہیں, علی تمہیں بے حجابی سے روکتے ہیں, علی تمہیں نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے روکتے ہیں. جن چیزوں سے علی روکتے ہیں انہی کاموں کو تم انجام دیتے ہو. کہتے ہو شیعہ مت کو بولو ہمیں علی اچھے لگتے ہیں, بولو ہمیں علی اچھے لگتے. اچھا لگنا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے, امام ماننا اور ہے, قابل تعریف ماننا اور ہے. تو کربلا میں کچھ ایسے افراد تھے, لفظ محبت نہیں استعمال کروں گا, شیعہ جیسا یہ جو ہے مقدس لفظ نہیں استعمال کروں گا, وہ تھے جن کے دل میں امام حسین کے لیے نرم گوشا تھا. قلوبہم معک وسیوفہم علیک. جب فرزدق سے ملاقات امام حسین کی ہوئی تھی کوفے کے راستے میں, امام نے پوچھا تھا کوفے کے حالات کیا ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, یہی کہا تھا نا, قلوب ہوں معاک و سیوف ہوں علیہ, دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل سے امام حسین کو اچھا سمجھتے تھے, نواسے رسول سمجھتے تھے, امام حسین کے کردار میں انہیں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا, یزید کو بہت برا سمجھتے تھے, مگر کربلا میں آئے تھے. کاہے کے لیے آئے تھے؟ دو چیزیں ان کو لے کر کے آئی تھی کربلا, ایک لالچ ایک خوف. کچھ لوگوں کو لالچ دلایا تھا ابن زیاد نے, اگر کربلا جاؤ گے یہ منصب ملے گا, یہ دولت ملے گی, یہ فلاں ملے گا. کچھ نقد دے چکا تھا, کچھ دینے کا عمر سعد کاہے کے لیے آیا تھا؟ عمر سعد ہم سے آپ سے بہتر امام حسین کو پہچانتا تھا. جس وقت ابن زیاد نے پیشکش کی ہے, سب سے پہلے ابن زیاد نے کیا کہا تھا, ہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں کربلا جاؤں گا, میں اپنے ہاتھ کو خون حسین میں آلودہ کروں گا, اتنا بڑا گناہ انجام دوں گا. جانتے ہو حسین کون ہے؟ عظمت حسین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, گناہ کی سنگینی کو بیان کر رہا ہے. کون چیز اسے کربلا لے کر کے آئی پھر؟ ملک رائے کا لالچ, ملک رائے کا لالچ. اس نے کہا میں تو رہ جا رہا ہوں. ابن زیاد نے کہا پہلے کربلا پھر رہے, فرمان نامہ لے کے رکھ لیا. کہا اچھا مجھے سوچنے کی مہلت دے دو. میرے ساتھ کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا رات بھر گھر میں ٹہلتا رہا, رات بھر گھر میں ٹہلتا رہا, اترک الرے و رے و منیتی, یہ شعر پڑھتا رہا, اترک الرے و رے و منیتی ام ارج او بقتل الحسین مخذولا. میرے سامنے دو راستہ ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ کربلا نہ جاؤں اور رئے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کربلا جاؤں رئے کی حکومت کے لیے اور زندگی بھر کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں. جانتا ہے کہ قتل حسین میں شریک ہونا یعنی لعنت کا طوق قیامت تک خود بیان کر رہا ہے. اترک الرئے, کیا میں رئے چھوڑ دوں؟ ورئے منیتی, رئے تو میرا ڈریم ہے, میرا خواب ہے, اپنے خواب کو پورا کروں, اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر اسے نہ چھوڑوں, ام ارج او بے قتل حسین مخضولا, یا میں اس طرح سے واپس آؤں حسین کو قتل کر کے کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق میرے گلے میں رہے. قلوبہم معاک و سیوفہم علیک, لالچ یا دھمکی, دھمکی دی گئی تھی اگر نہیں جاؤ گے تو تمہارے خاندان کے خاندان تباہ کریں گے, تمہاری بیویوں کو اسیر کر لیں گے, تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے. وہی دھمکیاں جو فرعون دھمکی نہیں جو عمل کرتا تھا. روایتوں میں ہے کچھ لوگ کربلا کوفے سے چلتے تھے کربلا کے لیے, ہزار لوگ چلتے تھے, 400 لوگ کربلا پہنچے تھے, 600 راستے سے بھاگ لیتے تھے, جانا نہیں چاہتے تھے. کتنے کربلا میں وہ تھے عمر سعد کی فوج میں, دعا کر رہے تھے اللہم انصر حسینہ, تھے عمر سعد کی فوج میں دعا کر رہے تھے خدایا حسین کو کامیابی دے دے. جو افراد تھے کہ دل امام حسین کے ساتھ ہے مگر لالچ لے کر کے آ گیا ہے اس طرف میں, خوف سے ادھر آ گئے ہیں. روایتوں میں ہے, مقاتل میں ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیمے پر حملہ ہوا ہے, لوٹ مچی ہے, جب لوٹ کا بازار گرم ہوا ہے, ایک شقی ہے جو جناب فاطمہ کبرا کے کان سے گوہر چھین رہا ہے اور رو رہا ہے. جناب فاطمہ کبرا نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے تمہاری مظلومیت پہ رو رہا ہوں. کہا بھی چھین کیوں رہا ہے؟ کہا یا خوزوہا غیری, میں نہ چھینوں گا, کوئی اور چھین لے جائے گا. ایک گروہ یہ تھا, ایک گروہ وہ جو کہ جانور ہے اس کو انسان بھی کہنا غلط ہے. انما انتا بہینا بہیما شمر اور حرملا جیسے افراد کچھ وہ ہیں, دل میں محبت ہے حسین, دل میں حسین کے لیے نرم گوشہ, محبت نہیں نرم گوشہ موجود ہے, مگر لالچ اور خوف کی بنا پر امام حسین کے جو ہے مقابلے میں آ گئے. کچھ کربلا میں وہ تھے جو ثواب سمجھ کے آئے تھے, جنہیں پتا نہیں تھا, جو نہیں جانتے تھے, قبائل تھے, بہت سارے قبائل وہ تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ تو دیا تھا, تعلیمات اسلام سے آشنا نہیں تھے. انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ کربلا میں علیاذ باللہ ایک خارجی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے, اس سے لڑنے چلو. یہ رضا خدا کے لیے کربلا میں آئے تھے, خدا کی خوشنودی کے لیے آئے تھے, جنت لینے کربلا میں آئے تھے, ثواب جنت کے لیے کربلا میں آئے تھے. عمر سعد نے صبح عاشورہ جب حملے کا حکم دیا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ, اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو, تمہیں جنت کی بشارت. سردار جوانان جنت کا سر قلم کر رہے تھے جنت میں جانے کے لیے. تو مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد تو خدا کی خوشنودی ہے, رضا خدا کے لیے آئے ہیں, لیکن یہ عمل لائق ثواب ہے؟ یہ عمل لائق ثواب, کام تو خدا کے لیے, خوشنودی ہے خدا کے لیے کر رہے ہیں, مگر وہ عمل انجام دے رہے ہیں, نہ صرف ثواب, سب سے بڑا عذاب اس عمل کے اوپر. تو عمل صالح کی دوسری شرط یہ ہے, عمل ایسا عمل ہو, عمل ایسا عمل ہو جس سے خدا خوش بھی ہو, اور وسیلہ جو انتخاب کیا جائے خدا کو خوش کرنے کا وہ عمل ہو جو لائق ثواب بھی ہو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا, بڑا مشہور تھا کہ بھائی بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے, کیا کہنا اس کا, بہت عظیم آدمی ہے, بڑا خدمت گزار خلق, بڑا سخی. ظاہر سی بات ہے جب کسی اچھے انسان کو کسی دوسرے اچھے انسان کا ذکر سننے کو ملتا ہے تو ملاقات کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے نا, ملاقات کا شوق بھی ہوتا ہے. اچھا ایسا کوئی آدمی ہے, امام کو شوق ہے ملنے کا, کون صاحب ہیں وہ؟ ایک دن جا رہے تھے, دیکھا ایک جگہ بھیڑ لگی ہے, ایک صاحب کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں, مجمع گھیرے ان کو کھڑا ہے. کسی نے کہا مولا یہ وہی ہیں. اچھا وہی ہیں, امام کے گوشے میں کھڑے ہو گئے, وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا. امام نے دیکھا کہ تقریر ختم ہوئی, مجمع چھٹا, وہ ایک طرف کو چلے, امام ان کے پیچھے پیچھے روٹی والے کی دکان پہ پہنچے. روٹی والے کے دکان پہ پہنچے, اسے تھوڑا دیر تو موعظہ نصیحت لچھے دار باتیں, جب وہ غافل ہو گیا تو چپکے سے دو روٹی اٹھائی اپنی تھیلی میں ڈال لیا اور آگے بڑھے. پھل والے کے دکان پہ گئے, وہی حرکت وہاں کیا, دو سیب یا دو انار اٹھایا اپنی تھیلی میں ڈال لیا. امام کو تعجب ہو رہا ہے, یہ کیسا متقی پرہیزگار آدمی ہے بھائی, یہ کیسا زاہد ہے, یہ کیسا اللہ کا بندہ, چوری کر رہا ہے. کچھ کہا نہیں, پیچھے پیچھے بھی چلے, یہاں تک دیکھا کہ وہ شہر سے باہر نکلا, شہر باہر جا کے خرابے میں پہنچا, وہاں کچھ مفلوق الحال غربا فقرا بھوکے پڑے ہوئے تھے. اس نے تھیلی سے جو ہے روٹیاں نکالی اور تھیلی سے وہ پھل نکالا, ان کے درمیان تقسیم کر دیا, خود نہیں کھایا, غریبوں کا پیٹ بھر دیا. امام نے اب اسے پکڑا, کہا بھائی میں تمہیں شروع سے دیکھ رہا ہوں, یہ کون سا کام ہے, تم نے روٹی چوری کی, تم نے انار چوری کیا. اس نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے, تم نے قرآن پڑھا ہے. اب دیکھیے کتنی ستم ظریف کیا گزرتی ہوگی اس وقت ان کے دل پر, جو وارث قرآن ہے اس سے سوال ہو رہا ہے تم نے قرآن پڑھا ہے, کہاں پڑھا تو ہے, کہا قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا. کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے دس گنا ثواب دے گا, اور جو ایک یہ جو ہے گناہ کرے گا عذاب ایک ملے گا. میں نے دو روٹی چوری کی, دو انار چوری کیا, چار گناہ کیے, اور میں نے اسے کیا کیا, غریبوں میں بانٹ دیا. غریبوں میں بانٹ دینا نیک عمل, چوری کرنا گناہ, چار گناہ, اور جو چاروں کو بانٹا تو چالیس ثواب. اب چالیس میں سے چار نکال دو, چھتیس ثواب تو باقی بچے. امام نے فرمایا تو نے قرآن تو پڑھا مگر اندھیرے میں پڑھا ہے, قرآن تو نے اندھیرے میں پڑھا ہے, اگر نور محمد و آل محمد کی روشنی میں پڑھا ہوتا تو یہ گمراہی نہ ہوتی. تو نے حساب تو اچھا لگایا مگر غلط حساب لگایا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیک کام کرتا ہے اسے دس ثواب ملتا ہے, مگر ثواب عمل پہ نہیں ملتا, عمل مقبول پہ ثواب ملتا ہے. جو عمل قبول ہو جائے اس پہ ثواب ملتا ہے, اور اللہ چوروں کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ایک انار دے کے تمہیں دس ثواب اس وقت ملے گا جب اپنی جیب سے انار کو خرید کر کے بانٹا ہو, اپنے قوت بازو سے حاصل کیے ہوئے پیسے سے اگر خیرات کیا ہو. چوری کے مال پہ خدا ثواب نہیں دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ تمہیں کچھ ثواب نہ ملا, تم نے چار گنا نہیں کیا ہے, تم نے آٹھ گنا کیا ہے. جب تم نے چوری کیا چار گنا, چوری کرنے کے بعد اس میں ناجائز تصرف کیا جو بانٹ دیا, یہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ یہ بھی گناہ ہے. رابن ہوڈزم اسلام میں نہیں ہے, رابن ہوڈ اسلام میں نہیں ہے. اس میں اگر کار خیر کرنا ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے, تو تقوی کی بنیاد پہ کرنا, وسیلہ بھی جائز ہونا چاہیے, مقصد بھی جائز ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درمیان یہ غلط فہمی ہے، جو دین سے دور ہیں ان کے ہاں بھی، جو دین سے قریب ہیں ان کے ہاں بھی، جو دین سے دور ہیں ان کے ہاں بھی. الغایات تبرر المبادی، یہ جو ہے میکیاویلزم، مقصد اچھا ہونا چاہیے، مقصد اچھا ہونا چاہیے، وسیلہ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ بول لیجئے، دھوکہ دے دیجئے، فریب دے لیجئے. اتفاقا ہمارے دینی حلقوں میں بھی ایک گناہ ہے جس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت ایک گناہ ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کے لفظ بہت سنتے رہتے ہوں گے نا آج کل، تو یہ جو ہے مارکیٹ والا لفظ ہے ماشاء اللہ، سعودی عرب سے جو بدعت 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 ہے. بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدعتی کی اتباع کرنا، میل ملاپ تو بڑی دور کی بات، اس سے جو ہے ملاقات کے لیے بھی جانا گناہ ہے. من زار مبدعا فقد خرب الدین، حدیث ہے. جو بدعتی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اس نے دین کو منہدم کر دیا، تخریب دین کا گناہ. مگر یہ بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کی تعریف جو ہے، ہر نئے کام کا نام بدعت نہیں ہے، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. بدعت ہے کیا؟ اخراجو عن الدین ما فی الدین، یا اخراجو ما فی الدین عن الدین و ادخالو فی الدین ما لیس فی الدین. جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین بنا دینا بدعت، جو دین میں ہے اسے دین سے خارج کر دینا بدعت. بدعت کیا ہے؟ دین میں جو چیز ہے اسے دین سے خارج کر دینا. کہ جی اب یہ آؤٹ آف فیشن ہو گئی، یہ چیز زمانہ بدل گیا ہے، اب اس کو نکال دیں دین سے. سزائیں اسلام کے بعد کے زمانے کے لیے نہیں ہے، قصاص کا قانون آج کے لیے نہیں ہے. روشن خیال ہو گئے ہیں، نکال دینا یہ کیا ہے؟ بدعت. اچھا جو نہیں ہے اسے دین میں شامل کر دینا. اپنے رسم و رواج ہیں، سب سے بعد ہر قوم کے کچھ اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ٹریڈیشن کچھ ہوتے ہیں. اسلام رسم و رواج کا مخالف نہیں ہے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط، وہ رسم و رواج خود دین سے نہ ٹکراتا ہو، خود وہ کوئی حرام کام نہ ہو. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں وہ دین کے خلاف ہیں، مگر رسم ہے، اس رسم کو اسلام نہیں مانتا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسم کو رسم رہنے دو، دین نہ بنا دو اسے. رسم کو رسم رہنے دو، دین نہ بولو یہ ہماری رسم ہے، کوئی حرج نہیں ہے، منافی دین نہیں ہے، اس کو دین میں نہ بناؤ. لیکن اگر رسم کو دین بنا دیا، یہ ہے بدعت. اگر رسم دین بن گئی، رسم رکھیے مگر کہہ کے رکھیے کہ یہ رسم ہے، دین نہیں ہے. رسم کے لیے کوئی معقولیت تو شرط نہیں نہ ہے. ہر قوم میں رسمیں ہوتی ہیں، ایک سے کہ مکانہ رسمیں ہوتی ہیں، کرتے رہیے کوئی بات نہیں. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ پہ کرے گا، دین پہ نہیں کرے گا. اور جب آپ اپنی رسموں کو دین بنا دیں گے تو دین زیر سوال چلا جائے گا. آپ رکھیے اپنی رسموں کو، رسم و رواج کا مخالف نہیں اسلام، مگر دو شرطیں. اولاً رسم مخالف دین نہ ہو، ثانیاً رسم کو دین نہ بنائیں. ٹریڈیشن کو ٹریڈیشن رہنے دیں، ریلیجن نہ بنائیں. ریلیجن اور ہے، ٹریڈیشن اور ہے، دین وہ ہے جو خدا نے بھیجا. یاد رکھیں، دین نبی بھی نہیں بناتا، دین امام بھی نہیں بناتا، دین خدا بھیجتا ہے، پیغمبر لاتا ہے، امام پھیلاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. امام محافظ دین ہوتا ہے، بانی دین نہیں ہوتا، بانی دین خدا ہے. پیغمبر بھی بانی دین نہیں ہے، بانی دین خدا ہے. پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر وسیلہ ہیں، ائمہ وسیلہ ہیں، خدا اور بندوں کے درمیان ہم وسیلہ مانتے ہیں انہیں. انہوں نے دین کی تشریح کی، پیغمبر پر دین نازل ہوا، پیغمبر نے سارا دین مولا کائنات کے حوالے کیا، سپورٹ کیا. ایک کے بعد اماموں کے سپرد ہوتا گیا. وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں, وہ اس کو ان کا سینہ خزینہ دار دین الہی ہے جو خدا نے نازل کیا ہے. تو بدعت اسے کہتے ہیں, وہ بدعت نہیں ہے جو سعودی عرب سے آتی ہے. ادخال فی الدین ما لیس فی الدین, جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کر دینا. وہ اخراج عن الدین ما فی الدین, جو دین میں ہے اسے دین سے خارج کر دینا. بعد بڑے جیالے تھے, ایک ہی عمل میں دو دو بھی دیتے ہیں, ایک عمل میں دو دو بھی دیتے ہیں. حیالا خیر العمل کو نکال دیا, الصلاۃ خیر من النوم کو داخل کر دیا, جو نہیں تھا اسے شامل کر دیا, جو تھا اسے اور ڈنکے کے چھوٹ پہ کیا, چھپ کے نہیں کہا کہ نہیں تھا میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. بہرحال یہ بدعت ہے. بدعتی کے خلاف ہر مومن کی ذمہ داری ہے جنگ کرنا. حدیث ہے باہتوہم, شیخ انصاری نے مقاصد میں بھی یہ روایت نقل کی ہے, باہتوہم, جب کبھی یہ جو ہے بدعتی کو دیکھو تو باہتوہم. اب یہ باہتوہم کا معنی کیا ہے؟ باہتوہم اس کا روٹ ہے بہت, اور بہت کے دو معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ لاجواب بنا دینا, مبہوت بنا دینا, اور ایک معنی ہے تہمت لگا دینا. باہتوہم کا ایک معنی بہتان تہمت, اور ایک معنی لاجواب بنا دینا. الم ترا الذی حاج ابراہیم ربہ, الم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے کٹوجتی کر رہا تھا, بحث کر رہا تھا پروردگار کے بارے میں, اس بنیاد پر کہ اللہ نے اسے حکومت دے دی تھی. حکومت کیا مل گئی؟ کتنا مغرور ہو گیا کہ اب خدا ہی کو بھول گیا, جس نے دیا تھا اسے ہی بھول گیا. تو اسے سمجھانے کے لیے, ہدایت کرنے کے لیے جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, ابراہیم نے کہا تو کیسے پروردگار, کہتا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں اللہ نہیں. ابراہیم نے کہا تو کیسے ہو سکتا ہے, رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اچھا دیکھیے, بعض دفعہ جاہلوں کے درمیان استدلال پیش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مرزا قمی بہت بڑے اصولی عالم ہیں, بہت بڑے قوانین الاصول ان کی بڑی عظیم کتاب ہے, قوانین الاصول جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی تھی, البتہ اتنی مشکل تھی کہ اب اس کو ہٹا دیا گیا, اس کا آسان کتاب لا دی گئی قوانین الاصول. جب مرزا قمی پڑھ لکھ کے نجف سے پلٹ کے آئے, اپنے گاؤں میں گئے, وہاں ایک جاہل رہتا تھا جس کی حکومت چلتی تھی, سب اسی کو پیر مانتے تھے, سب اسی کو پیشوا مانتے تھے. مشکل ہے نا, کسی شہر میں کسی آبادی میں جاہل کی حکومت ہو جائے تو عالم کا جینا تو دوبھر ہو ہی جاتا ہے. عالم کا جینا دوبھر ہو ہی جاتا ہے اگر کسی علاقے میں جاہل کی حکومت ہو جائے, اور عالم کی شکل ہی دیکھتے جاہل بے چین ہو جاتا ہے, چاہے وہ عالم اس کے خلاف کچھ نہ کرنا چاہے, اس کا وجود ہی خطرہ بن جاتا ہے. سازشیں شروع ہو جاتی ہیں, سازشیں شروع. اب وہ جاہل کہتا ہے میں ان سے زیادہ قابل ہوں, مرزا قمی سے بڑا عالم میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو امتحان ہوگا. اچھا امتحان کون لے گا؟ اب دیکھیے کتنی مشکل معاملہ ہے. امتحان لیں گے جاہل, یہ امتحان لیں گے. اچھا چلو, اس جاہل نے کہا مرزا قمی سے, ان سے کہو لکھے سانپ, فارسی میں لکھے مار. انہوں نے بیچارے بڑا خوش خط لکھا زمین پر, میم الف ر مار. اب جاہل سے کہا کہ تم لکھو. اس نے چھڑی لیا اور زمین کے اوپر سانپ کی شکل بنا دی. کہا فیصلہ کرو کس نے صحیح لکھا, انہوں نے یا ہم نے؟ فیصلہ کون کرے گا جنہیں پڑھنا ہی نہیں آتا؟
ظاہر سے بات ہے انہیں وہ مار وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا, مگر سانپ کی شکل تو سانپ نظر کا, یہ ہے صحیح یہ ہے غلط. مرزا کو گاؤں سے نکال کے باہر کر دیا گیا, گاؤں سے نکال کے انہیں باہر کر دیا گیا. جاہلوں کے سامنے نمرود سے مقابلہ ہو رہا ہے جناب ابراہیم کا, ثابت کر رہا ہے کہ یہ پروردگار نہیں, پروردگار اللہ ہے. جناب ابراہیم نے کہا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے, کہ تو کام میں بھی کرتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی کرتا ہوں. کہ وہ کیسے, ایک شخص جسے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی کہا جائے تجھے معاف کر دیا, اور ایک بے گناہ جو کھڑا تھا اس کا لے کر کے سر اڑا دیا, کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اب اس کے بعد جناب ابراہیم نے وہ دلیل دیں کہ لاجواب ہو جائے, کیونکہ نبی خدا تو کبھی ہارتا نہیں نہ ہے, اس کے پاس سارے اسلحے موجود ہیں. فی الامیین میں آتا ہے, جاہلوں میں آتا ہے, مگر کامیاب تبلیغ کر کے جاتا ہے. جناب ابراہیم نے کہا, جب یہ کہہ چکے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب. سن, اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے, اگر تو بھی خدا ہے تو مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال دے. فبہت الذی کفر, یہ وہ موقع تھا کہ یہ کافر نمرود جو ہے لاجواب ہو گیا. تو بہت کا ایک معنی کیا ہو گیا, لاجواب ہو جانا, اور دوسرا بہت کا معنی کیا ہے, تہمت لگانا, بہتان لگانا. بہتان کیا مطلب, جو عیب ہے نہیں کسی میں اس عیب کی نسبت دے دینا. فلاں انسان وہابی نہیں ہے, اسے کہہ دو یہ وہابی ہے. فلاں بے دین نہیں ہے, کہہ دو یہ بے دین ہے. فلاں فلاں جو ہے مبلغ ولایت غدیر ہے, اسے مشہور کر دو یہ منکر غدیر ہے. اسے کہتے ہیں بہتان. ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان. غیبت, جو عیب کسی میں ہے اسے بیان کرنا. ایک انسان اپنے گھر میں شراب پیتا ہے چھپ کے, آپ نے دیکھ لیا, آپ جا کے سب سے بیان کر رہے ہیں فلاں صاحب شراب پیتے ہیں, یہ ہے غیبت, یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ. قرآن کہتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تمہیں پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ, جو تمہیں ناپسند ہے یہ کام غیبت کرنا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تہمت اور بہتان اس سے بڑا گناہ, اس سے بڑا گناہ ہے تہمت اور بہتان, کیونکہ یہاں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کے پسے پوچھ جو اس میں ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں اس کو بہت عظیم گناہ کے حساب سے قرار دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یؤذون المؤمنون, الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما کبیرا. جو مومنین یا مومنات کو اس طرح سے اذیت دیتے ہیں, جو گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس کی نسبت ان کی طرف دیتے ہیں, یہ بہتان کے مرتکب ہیں اور کھلے ہوئے آشکار گناہ کے مرتکب ہیں. قرآن مجید میں جا بجا بہتان کی گناہ کا تذکرہ ہے. تو دو چیزیں ہیں, اب یہ حدیث پہ آئیے. جو اہل بدعت ہیں, جو قوم کے اندر معاشرے کے اندر یہ جو ہے بدعت پھیلاتے ہیں, بدعتیوں کا مقابلہ کرنا کس طرح سے, فباہدوہم, ان کے خلاف بہتان لگاؤ, تہمتیں لگا دو ان کے خلاف, اتنا جھوٹ بولو کہ ان کی بات کوئی سنے ہی نہیں, ان پر ایسے الزامات لگا دو, اتنی تہمتیں. ایک معنی یہ, اور ایک معنی کیا ہے, ایسے منطقی دلائل پیش کرو, ایسا علمی استدلال پیش کرو کہ وہ لاجواب ہو جائے اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے. بعض کہتے ہیں صاحب بدعتیوں کو مٹانا تو پاک مقصد ہے, خدا خوش ہوگا نا, بدعت کو مٹانا, بدعتیوں کو جو ہے سرشکن کرنا, ختم کرنا, لاجواب. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ تہمت لگائیں ان کے اوپر. آپ بہتان لگائیں، کیونکہ بہتان ہے گناہ اور گناہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بدعتیوں کی بیخ کنی اللہ خوش ہوتا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے اگر ہے تو وہ طریقہ اپنائیے جو حلال طریقہ ہو، یعنی علمی دلائل پیش کیجئے، منطقی استدلال کر کے ان کو لاجواب کر کے انہیں بے نقاب بنا دیجئے، نہ یہ کہ ان کے خلاف تہمتیں لگائی جائیں، ان پر الزامات عائد کیے جائیں۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے نمونے ملتے ہیں، وقت نہیں رہے گا، بھائی ایک قصہ بیان کر کے میں اپنی مجلس کو تمام کرتا ہوں، جہاں پر پاک مقصد کے لیے غلط وسیلہ استعمال کیا گیا۔ مشہور روایت ہے، واقعہ ہے، بہرحال نوجوانوں کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے، مشہور محدث جو حدیثیں سوئے بغیر پیغمبر سے حدیثیں نقل کیا کرتے تھے، کمال تو جب ہی ہے نا، سن کے نقل کیا تو کون سا کمال ہے، سنے بغیر نقل کر دیا جو کمال ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ خلافت ثانیہ میں گورنر تھے مکے کے، مکے کے گورنر ہیں۔ ایک بزنس مین، اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر اس وقت مکے میں کچھ پیاز کی شارٹیج لگ رہی ہے، اگر ہم پیاز امپورٹ کر لیتے ہیں تو اچھا فائدہ ہوگا۔ خیر انہوں نے کافی مقدار میں، بھاری تعداد میں، مقدار میں ہوتا ہے نا کبھی کبھی، ابھی ہندوستان میں بھی پیاز کی کمی ہو گئی تھی نا، 100 روپے کلو پیاز بکنے لگی تھی، تو ہر ویپاری، ہر تاجر، وہاں 10 روپے ہے تو وہاں سے لا کے یہاں بیچو۔ تو بہرحال اب آتے آتے ٹائم لگ گیا، یہاں ضرورت ختم ہو گئی، وافر مقدار میں پیاز آ گئے، کوئی خریدنے والا نہیں۔ اچھا گرمی کا زمانہ، پیاز بھی کوئی ایسی چیز نہیں اور سال بھر رکھ سکے ہیں، اسے کولڈ اسٹور موجود نہیں، پیاز سڑنے لگی۔ اب یہ آئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس کہ دیکھیے، ایک مسلمان کو نجات دینا تو بڑا ثواب رکھتا ہے نا، اگر یہ پیاز ہماری سڑ گئی تو ہمارا تو ہماری ساری پونجی چلی جائے گی، ہمارے بچے سڑک پہ آ جائیں گے، بھوکے مریں گے، فاقہ ہوگا، ایک مسلمان کو نجات دینا تو اچھا کام ہے۔ من احیاها وکانما احیا الناس جميعا، اگر ایک مسلمان، ایک انسان کو اگر کوئی نجات دے دے، گویا اس نے پورے انسانوں کو نجات دیا۔ کیا بات کا قصہ ایسا ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، جمعہ کی نماز میں فلا جگہ پر پیاز رکھ دو، بقیہ ہم سنبھال لیں گے۔ اب کیا مقصد ہے؟ ایک مسلمان کو بظاہر اگر یہ مقصد رہا ہو تو پاک مقصد ہے نا، خوشنودی ہے خدا کے لیے۔ آئے ممبر پہ آنے کے بعد کہنے لگے، سمعت من حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے، من اکلا بسلا عکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو عکا کی پیاز مکے میں کھا لے اس کے اوپر جنت واجب۔ اب جب پیاز کھا کے جنت ملے گی تو پیاز کہاں بچے گی، انقا ہو گئی، ساری پیاز بک گئی۔ مقصد خدا کی خوشنودی، مگر وسیلہ کون سا اختیار کیا گیا ہے؟ وسیلہ وہ اختیار کیا گیا جو حرام وسیلہ ہے۔ عمل صالح کی شرط یہ ہے، عمل صالح ہر وہ کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، اور کام وہ ہو جو مرضی پروردگار، جس پر خدا ثواب دے سکے، جو قابلیت ثواب رکھتا ہو۔ تیسری شرط بیان کر کے بات کو ختم کروں، کیونکہ اب وقت نہیں رہ گیا، کل آخری مجلس ہے، جلدی سے سن لیے 2 منٹ میں اسے بھی۔ تیسری شرط عمل صالح کے لیے، کہ عمل صالح ایسا عمل ہو جو خدا کی خوشنودی کے لیے بھی انجام پائے، قابلیت ثواب بھی رکھتا ہو، اور اس سے دین، ایمان اور عقیدے کو استحکام ملے۔ ایسا کام نہ ہو جس سے دین بدنام ہونے لگے، چاہے خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے ہے، لیکن اس عمل کو انجام دینے سے دین کا ایک مکروہ چہرہ سامنے آنے لگتا ہے، دین بدنام ہونے لگتا ہے۔ عمل صالح کی خاصیت یہی ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھے عقیدے، دین اور ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پروردگار کی طرف اوپر جاتا ہے، اور عمل صالح اسے اور اوپر لے جاتا ہے۔
والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح اس عقیدے دین ایمان کے استحکام کا مزید سبب بن جاتا ہے. خود دین تو مستحکم ہے، اسلام ایک مستحکم دین. جب مسلمان عمل کرتا ہے تو ان کے عمل کو دیکھ کر کے قوموں میں اسلام کی عظمت اور بڑھ جائے. یہ عمل صالح، یہ تینوں شرطیں اگر دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان ہے. کربلا کا میدان خدا کی خوشنودی کے لیے بھی قربانی، اور ایسی قربانی جو خدا کو پسند قربانی، جو لائق اجر و ثواب قربانی. اور یہ وہ قربانی جس نے دین کو اتنا استحکام دیا کہ اب قیامت تک اس دین کو کوئی نہیں ہلا سکتا. جب حسین کربلا میں آئے تھے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا نا، یزید شام میں بیٹھا ہوا مستانہ نعرے لگا رہا تھا، لعبت حاشم بالملک لا جاء خبر ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کا کھلواڑ کیا تھا، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی قرآن ہے، ہر چیز کا انکار کر رہا تھا یزید. والعیاذ باللہ رسول خدا نے حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹا اعلان کر دیا، کہاں کی جنت کہاں کا دوزخ کہاں کا خدا کہاں کا قرآن کچھ نہیں، سب کا مذاق اڑا رہا تھا نا. ایسا عمل صالح حسین نے انجام دیا، ایسا عمل صالح زینب کبریٰ نے انجام دیا، قیامت تک کے لیے بیمہ ہو گیا دین کا. پہلی مجلس جناب زینب نے قائم کی ہے، شام میں نہیں کربلا میں، پہلی مجلس کربلا میں ہوئی ہے جہاں ذاکرہ زینب ہے اور سننے والے اشقیا ہیں. جیسے ہی شہادت حسین کی خبر خیمے میں پہنچی ہے، زلجنا جب در خیمہ پر آیا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، خون حسین میں پیشانی رنگین ہے، اور جیسے ہی آواز بلند ہوئی ہے الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا، زینب کبریٰ نے کیا کیا، خیمے میں بیٹھ کے بیویوں کے گلے میں باہیں ڈال کر کے آنسو نہیں بہایا ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں حسینی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، دین خدا کو قیامت تک کے لیے مستحکم بن. وہ عمل صالح زینب نے انجام دیا، خیمے سے باہر نکلی، حسین کے لاشے پر آئی، لاشے بے سر پہ آئی، اور آنے کے بعد ایک دفعہ کہتی ہیں اللہم تقبل هذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اس کے بعد جناب زینب ایک دفعہ مدینے کا رخ کرتی ہیں، مدینے کا رخ کرتی ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارا سلام. یا اللہ کے رسول زینب کے کون ہیں؟ زینب کے نانا ہیں نا. انسان کی نفسیات کیا ہے؟ جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار اگر کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے، عہدے کی دہائی نہیں دیتا، رشتے کی دہائی دیتا ہے. ارے زینب کا سارا گھر لٹ گیا ہے، بھائی شہید ہو چکا ہے، زینب کو کہنا چاہیے تھا السلام علیکم یا جدہ، مگر زینب نے یا جدہ نہیں کہا، نانا نہیں کہا، کیا کہا، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام. کیوں یہ رسول خدا کیوں کہہ رہی ہیں؟ یزید کے نعروں کا جواب دینا تھا، یزید بیٹھا کہہ رہا ہے لا جا خبر ولا وحی نزل، حکومت کا کھلواڑ. ارے اب کہاں کی حکومت، ہمارا سارا خاندان لٹ گیا، پھر بھی زینب کہ ہم اس حال میں بھی کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں. سبق زینب دے رہی ہے مجلسوں کا، مجلس کیسی ہونی چاہیے جس سے عقائد کا استحکام ہو، دین کو استحکام ملے. السلام علیک یا رسول اللہ،
اے رسول اللہ کے رسول آپ پہ سلام، صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ اس عظمت کے مالک ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے آپ پر نماز پڑھی. وَحَاذَا حُسَيْنُكَ، اب مصائب سنیں، وَحَاذَا حُسَيْنُكَ، اے اللہ کے رسول اور یہ آپ کا حسین. کون حسین؟ نانا کا نواسا حسین نہیں، رسالت کا حسین. وَحَاذَا حُسَيْنُكَ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَا، ذرا اپنے حسین کو تو دیکھیے، یہ اپنے خون میں غلطا ہے. مقتول اعضاء، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. مسلوب العمامت وردہ، ارے غسل و کفن تو دور کی بات ہے، بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے ہیں. اس کے بعد جناب زینب خطاب کرتی ہیں، نہیں اللہ کے رسول، آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے، مگر اس کا غسل بھی انوکھا ہے، اس کا کفن بھی انوکھا ہے. سب کو غسل پانی سے دیا جاتا ہے، مگر آپ کے حسین کو غسلہ الدم الجاری من وریدہ، رگے گردن سے بہنے والے خون نے غسل دیا ہے. وکفنہ الرمل الساقی علیہ، ارے سب کو کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے، مگر حسین کو زمین کربلا سے اڑنے والی ریت نے کفن دیا ہے.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.